السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے پاکستان.
پاکستان سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں افغانستان کے صدر اشرف غنی کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
مردم شماری میں خواجہ سراؤں کی تعداد سے متعلق اعداد و شمار حقائق کی عکاسی نہیں کرتے. خواجہ سرا برادری کے بعض سرگرم کارکنوں کے تحفظات. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 10 عسکریت پسند ہلاک. کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ.
اور بین الاقوامی خبروں میں، سعودی عرب میں آئے تقریباً 20 لاکھ عازمین فریضہ حج کے اختتامی لمحات میں جمعے کے روز علامتی شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں اور عید الاضحیٰ مناتے ہوئے جانوروں کی قربانی دے رہے ہیں. اس مرتبہ پہلی بار اس موقع پر سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں اور کال سینٹر میں خواتین محافظوں کو بھی تعینات کیا گیا ہے. امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں سیلابی پانی اب اتر رہا ہے، لیکن ڈیمز کے قریبی علاقے اور راستے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہزارہ افراد کو خوراک مطلوب ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم کے تحت جن غیر ملکیوں کو امریکہ میں داخلے سے انکار کر دیا گیا تھا، انہیں ایک معاہدے کے تحت ویزے کی درخواست دوبارہ داخل کرنے کے لیے حکومت مدد فراہم کرے گی. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. قومی احتساب بیورو نیب نے سابق وزیراعظم نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف ریفرنس تیار کر لیے ہیں، جس میں ان کے اثاثے منجمد کرنے اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی سفارش کی گئی ہے. اطلاعات کے مطابق نیب کے لاہور اور راولپنڈی ریجنز نے شریف خاندان اور اسحاق ڈار کے خلاف ریفرنس تیار کرنے کے بعد منظوری کے لیے ہیڈ کوارٹر بھیج دیے ہیں، جنہیں عدالت میں دائر کرنے کا حتمی فیصلہ چیئرمین نیب کریں گے. قومی احتساب بیورو لاہور کے ریجنل بورڈ کا اجلاس جمعے کو ڈی جی نیب لاہور میجر ریٹائرڈ شہزاد سلیم کی زیر صدارت ہوا، جس میں نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف ریفرنس ہیڈ کوارٹر بھیجنے کی منظوری دی گئی. نیب لاہور نے شریف خاندان کے خلاف ریفرنس میں نواز شریف سمیت ان کے تینوں بچوں حسن، حسین اور مریم نواز کے اثاثے منجمد کرنے کی سفارش کی، جبکہ ان کے بینک اکاؤنٹس بھی منجمد کرنے کو کہا گیا. نیب لاہور نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی بھی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں ضبط کرنے اور ان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کی. نیب راولپنڈی نے بھی نواز شریف، مریم نواز، حسن نواز، حسین نواز اور اسحاق ڈار کے خلاف ریفرنسز منظور کر لیے ہیں. افغان صدر اشرف غنی نے پاکستان کے ساتھ جامع مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے عید الاضحیٰ کا پیغام دیتے ہوئے ان جذبات کا اظہار کیا اور باغیوں پر زور دیا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
افغانستان کے صدر اشرف غنی نے عید کے موقع پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ ان کا ملک پاکستان سے جامع سیاسی مذاکرات کے لیے تیار ہے. دنیا کے کئی دیگر ممالک کی طرح افغانستان میں بھی جمعے کو عید منائی جا رہی ہے، اور اس موقع پر صدر اشرف غنی نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ امن ان کے ملک کا قومی ایجنڈا ہے. صدر اشرف غنی نے اس موقع پر افغانستان میں سرگرم مسلح گروہوں سے بھی کہا کہ اگر وہ افغان ہیں اور کسی دوسرے کے اعلی کار نہیں ہیں تو پھر وہ امن کے راستے کا انتخاب کریں. ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک مرتبہ پھر تمام مسلح گروہوں کی جانب امن کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں. افغان صدر کی طرف سے پاکستان سے مذاکرات کی پیشکش ایک اہم پیش رفت ہے، کیونکہ حالیہ برسوں میں دونوں ملکوں کے تعلقات تناؤ کا شکار رہے ہیں. دونوں ہی پڑوسی ملک ایک دوسرے پر دہشت گردوں کو پناہ دینے کا الزام بھی لگاتے رہے ہیں. دفاعی امور کے تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان امن بہت اہم ہے.
میرے خیال میں یہ بہت اہم ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی صاحب کو یہ اب محسوس ہوا ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ پاکستان سے تعلقات کو بہتر کیا جائے. تو میرے خیال میں یہ جو پیش رفت آئی ہے اس کو ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اور پاکستان ضرور آپ دیکھیں گے کہ بھرپور طریقے سے اس کا ایک طریقے سے مثبت جواب دے گا.
ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں کشیدگی کا فائدہ دہشت گردوں کو ہی ہوگا.
میرے خیال میں اب ان کو بھی علم ہے، پاکستان کو بھی علم ہے کہ دونوں ممالک کے مفاد میں ہے کہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے اور ایسی پالیسیز اختیار کی جائیں جو ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں۔
حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی رانا افضل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ افغان صدر کے اس بیان کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطحی رابطوں کی راہ ہموار ہوگی۔
میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ افغانستان کے پریزیڈنٹ نے ریئلائز کیا کہ ود ان افغانستان جو عوام ہیں، جو لوگ ہیں، وہ ان کے لیے افغانستان کی پیس کے لیے اہم ہیں، اور پاکستان جو ان کا ایک دیرینہ ساتھی اور بہت ہی اہم ہمسایہ ہے، اس کو بھی انہوں نے اہمیت دی ہے، اور یہ ایک ایسی اچھی شروعات ہوں گی، اور میں سمجھتا ہوں اور پاکستان کی حکومت کو اس کے اوپر کیپٹلائز کرنا چاہیے، اور ہمیں اگر اشرف غنی نے پاکستان کی طرف ایک قدم بڑھایا ہے، ہمیں دو یا تین قدم بڑھانے چاہیے۔
گزشتہ ماہ ہی پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا نے افغانستان کے نائب وزیر خارجہ حکمت خلیل کرزئی کی دعوت پر کابل کا ایک روزہ دورہ کیا تھا۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے عہدیداروں کے درمیان بات چیت میں دونوں جانب سے اعتماد کی بحالی پر زور دیتے ہوئے اس مقصد کے لیے مختلف سطحوں پر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا، جبکہ گزشتہ اتوار کو تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں انسداد دہشت گردی سے متعلق پاکستان، افغانستان، چین اور تاجکستان کے مابین ہونے والی چار ملکی کانفرنس کے موقع پر پاکستانی اور افغان فوج کے سربراہان کے درمیان ایک الگ ملاقات ہوئی تھی، جس میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے دونوں پڑوسی ممالک کی افواج کے درمیان ورکنگ گروپ تشکیل دینے کی تجویز دی تھی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
چین نے کہا ہے کہ آئندہ ہفتے منعقد ہونے والے برکس سربراہی اجلاس میں پاکستان کے انسدادی دہشت گردی کے ریکارڈ کے بارے میں خدشات پر تبادلہ خیال مناسب نہیں ہے۔ برکس اجلاس میں بھارت کے وزیر اعظم اور چین کے صدر کے درمیان ملاقات متوقع ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہے محمد جلیل کی۔
چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ آئندہ ہفتے چین میں ہونے والے برکس ملکوں کے سربراہی اجلاس کے دوران دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے کردار کے معاملے پر بات کرنا کسی طور مناسب نہیں ہوگا۔ واضح رہے کہ چین کے شہر چیامن میں 3-5 ستمبر کو برکس ملکوں کے سربراہی اجلاس میں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی بھی شرکت کریں گے، اور متوقع طور پر اس موقع پر وہ چین کے صدر شی جن پنگ سے بھی ملاقات کریں گے۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان خوا چن ینگ نے معمول کی میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ پاکستان کی انسدادی دہشت گردی سے متعلق کردار پر بھارت کو کچھ تحفظات ہوں گے، تاہم انہوں نے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ اس معاملے کو سربراہ اجلاس کے دوران اٹھایا جانا چاہیے۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان سے جب یہ پوچھا گیا کہ صدر ٹرمپ کی پاکستان میں دہشت گرد تنظیموں کے مبینہ ٹھکانوں اور بھارت کی طرف سے پاکستان سے متعلق بعض تحفظات کے معاملے پر کیا برکس اجلاس کے دوران بات ہوگی، تو خوا نے کہا کہ انسدادی دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کی کوششوں کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جانا چاہیے۔ تاہم انہوں نے مزید کہا کہ چین انسدادی دہشت گردی کے خلاف تعاون کو فروغ دینے کے لیے پاکستان اور دیگر ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرنے پر تیار ہے۔ برکس دنیا کی ابھرتی ہوئی معیشتوں کی ایک تنظیم ہے جس میں برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ شامل ہیں۔ پاکستان اگرچہ اس تنظیم کا رکن نہیں ہے، لیکن بعض موثرین کا کہنا ہے کہ اگر اس تنظیم کے آئندہ ہفتے ہونے والے اجلاس میں پاکستان کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے تو وہ یقیناً پاکستان کے لیے تشویش کا باعث ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے سابق سفارتکار ظفر ہلالی نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ تازہ ترین بیان چین کی طرف سے اس کے موقف میں کسی تبدیلی کی عکاسی نہیں ہے۔
میرا تو خیال ہے کہ بھارت کا تو کام ہی یہی ہے، جس فورم میں جاؤ پاکستان کو اینٹی پاکستان سٹانس لینا، اینٹی پاکستان پروپیگنڈا کا سورس بننا، یہ تو کلیئر ہے، اور ادھر بھی وہ کوشش کریں گے، ضرور کریں گے، مگر اور چین جو ہے ان کا جیسے میں کہتا رہتا ہوں واضح ہے، ان کا بھی سٹانس واضح ہے کہ ٹو سے کہ ناٹ ٹو ایکنالج پاکستانز کنٹریبیوشن ٹریویسٹی، تو یہ تو چین بار بار کہہ چکا ہے، اور اب پاکستان کا کنٹریبیوشن کے بارے میں ذکر کرنا انڈیا کے کہنے پہ یا جدھر انڈیا بھی موجود ہے، میرے خیال میں وہ مناسب نہیں۔
امریکہ کی انتظامیہ کی طرف سے افغانستان اور خطے سے متعلق حال ہی میں سامنے آنے والی پالیسی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو یہ کہتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنایا کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں موجود ہیں۔ چین روایتی طور پر پاکستان کا ایک قریبی حلیف ہے، جس نے سب سے پہلے ٹرمپ انتظامیہ کے پاکستان سے متعلق بیان پر اپنے رد عمل میں کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کو سراہا جانا چاہیے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ وہ ہر قسم کی دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے، اور پاکستان میں ایسی محفوظ پناہ گاہیں موجود نہیں ہیں جو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہوں. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے صوبے بلوچستان میں سیکیورٹی افواج نے عسکریت پسندوں کے خفیہ اڈے پر چھاپہ مارا. انتہا پسندوں کی فائرنگ کے جواب میں افواج کی کارروائی سے 10 مبینہ دہشت گرد ہلاک ہو گئے. کارروائی میں فرنٹیئر کور کے 4 جوان بھی زخمی ہوئے. کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ.
بلوچستان کے ضلع ارنائی میں سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کر کے 10 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے. لیوی زکام کے مطابق فرنٹیئر کور بلوچستان نے خفیہ ذرائع کی مصدقہ اطلاعات پر ارنائی کے پہاڑی علاقے میں عسکریت پسندوں کے ایک خفیہ ٹھکانے پر چھاپہ مارا. وہاں موجود شر پسندوں نے سیکیورٹی ادارے کے اہلکاروں کو دیکھتے ہی ان پر فائرنگ شروع کر دی. فورسز کی جوابی کارروائی میں 10 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. کارروائی میں ایف سی کے 4 جوان بھی زخمی ہو گئے. لیوی زکام کے بقول ہلاک ہونے والے افراد کا تعلق کلدم بلوچ لیبریشن آرمی سے ہے اور سب ضلع کولو سے تعلق رکھتے ہیں. ہلاک ہونے والے افراد کی لاشیں مقامی سول اسپتال میں منتقل کر دی گئی ہیں. دوسری طرف بلوچ عسکری تنظیم کی طرف سے اپنے ویب سائٹ پر جاری کیے گئے بیان میں واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اس کارروائی میں ایک 5 سالہ بچے اور خواتین سمیت 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. تاہم لیوی زکام اور مقامی اسپتال کے ڈاکٹروں نے بچوں اور خواتین کی ہلاکت کی تصدیق نہیں کی. ارنائی کے علاقے میں گزشتہ ماہ 14 اگست کی شام کو فرنٹیئر کور بلوچستان کی ایک گاڑی پر مقامی طور پر تیار کیے گئے خود ساختہ بم IED سے حملہ کیا گیا تھا جس میں 6 جوان ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے تھے. لیوی زکام کے بقول علاقے میں عسکریت پسندوں کے کئی ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا ہے اور وہاں سے 2 موٹر سائیکلیں اور ہتھیار بھی برآمد کیے گئے ہیں. ضلع ارنائی میں کوئلے اور دیگر معدنیات کے ذخائر ہیں جہاں چماولنگ سے روزانہ سینکڑوں ٹن کوئلہ نکالا جاتا ہے، جبکہ اس سے متصل ضلع کولو میں گیس، تیل اور دیگر معدنیات کے بڑے ذخائر ہیں. اس ضلع میں بدامنی کے باعث ان ذخائر کو ابھی تک بروئے کار نہیں لایا جا سکا ہے. ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
سعودی عرب میں آئے تقریباً 20 لاکھ عازمین فریضہ حج کے اختتامی لمحات میں جمعے کے روز علامتی شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں اور عید الاضحیٰ مناتے ہوئے جانوروں کی قربانی دے رہے ہیں. حج کے ایک اہم رکن کی ادائیگی کرتے ہوئے حجاج کرام نے منا میں جمرات کی 3 دیواروں پر کنکر مارے جو بڑے شیطان کی علامت ہیں. اس سے پہلے یہ لاکھوں عازمین حج عرفات میں جمع ہوئے، خطبہ حج سنا اور پھر مزدلفہ میں رات قیام کیا. خطبہ حج دیتے ہوئے شیخ سعد الچتری نے کہا،
یجب ان یجعل الحج للہ وحدہ، قال تعالی واتم الحج والعمرۃ للہ.
شیخ سعد الشتری کہہ رہے ہیں، حج صرف اللہ کے واسطے کیا جاتا ہے اور اس کی ادائیگی کے پیچھے کسی قسم کے سیاسی اور فرقہ وارانہ تعصبات نہیں ہونے چاہیے. فرقہ وارانہ ذہنیت کے نتیجے میں سینکڑوں افراد قتل اور لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں. عید الاضحیٰ کے موقع پر امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو مبارکباد کا پیغام دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ عید قربان بھی ہے جب لاکھوں مسلمان اپنے نادار اور غریب بھائیوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے ان کے اور ان کے خاندان والوں کے لیے جذبہ خیر سگالی کے طور پر عطیات و خیرات کا نذرانہ دیتے ہیں. یہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جب مختلف پس منظر رکھنے والے مسلمان اکٹھے نماز ادا کرتے ہیں اور امن کا مظاہرہ کرتے ہیں. سعودی عرب میں حج کے موقع پر اس مرتبہ خصوصی سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے اور پس پردہ 1 لاکھ سے زائد محافظ تعینات کیے گئے تھے. اس بار پہلی مرتبہ مکے میں ہنگامی کال سینٹر میں خواتین محافظوں کو بھی تعینات کیا گیا تھا. وائس آف امریکہ کی ڈیبرا بلاک کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل.
سعودی خواتین اس سال حج کے دوران کسی حاجی کو مشکل پیش آنے کی صورت میں فون وصول کر رہی ہیں. نیشنل آپریشن سینٹر کی سارا الشویبی کہتی ہیں، ہم فون کال وصول کرتے ہیں اور میں فون کرنے والے کا نام اور مقام کا پتہ لگاتی ہوں، پھر میں جس قدر ممکن ہو ان کی درخواست متعلقہ حکام کو پہنچا دیتی ہوں، خاص طور پر اگر یہ آگ لگنے یا لوگوں کو ایمبولنس درکار ہونے جیسی کوئی ہنگامی صورتحال ہو. خواتین کے اس نئے شعبے کی سربراہ حاسا الابادی کا کہنا ہے کہ فون کال کسی جرم یا ٹریفک حادثے سے متعلق بھی ہو سکتی ہیں. وہ بتاتی ہیں,
This is the first center for women in the security field. We have a group of girls who speak English fluently.
سیکیورٹی کے شعبے میں یہ خواتین کا پہلا مرکز ہے. ہمارے پاس ایسی لڑکیوں کا گروپ موجود ہے جو روانی کے ساتھ انگریزی بول سکتی ہیں اور وہ بہترین صلاحیتوں کی مالک ہیں. یہ قدامت پسند اسلامی سلطنت کے حالات میں رفتہ رفتہ رونما ہونے والی ایسی تبدیلی ہے جس میں خواتین کے کام اور حصول تعلیم پر پابندیاں نرم ہوتی جا رہی ہیں, تاہم صنفی طور پر انہیں الگ رکھنے کا عمل اب بھی شدت سے جاری ہے. مرد عورتوں سے الگ ایک کمرے میں فون کال وصول کرتے ہیں. مرکز کے سربراہ میجر جنرل عبد الرحمان الصالح بتاتے ہیں,
This step forward is to demonstrate that women can work in any place.
اس اقدام کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ خواتین کسی بھی جگہ اور کسی بھی شعبے میں کوئی بھی کام کر سکتی ہیں. سعودی حکام کئی ماہ سے کسی بیماری کے پھیلنے, آگ لگنے, تشدد کے واقعات روکنے اور لوگوں کے قدموں تلے روندے جانے کے واقعات سے نمٹنے کے لیے تیاری کرتے آ رہے ہیں. ایسا ہی ایک واقعہ 2 برس قبل حج کے دوران پیش آیا تھا جب سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے تھے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
مانسون بارشوں سے بھارت میں سفتے سیلاب آ گئے اور جنوبی ایشیا بھر میں اس سیزن میں مرنے والوں کی تعداد 1200 تک پہنچ گئی. جمعرات کے روز ممبئی میں کئی روز کی بارشوں کے بعد ایک پرانی رہائشی عمارت گرنے سے کم از کم 32 افراد ہلاک ہو گئے. امدادی کاروکنوں نے ملبے تلے بہت سے زندہ افراد کو نکالا. موسمی پیشگوئی کرنے والوں کا کہنا ہے کہ جمعے کے روز بارشوں کا زور تھم رہا ہے. بھارت کے ہمسایہ ملکوں میں جون سے شروع ہونے والے اس مانسون سیزن نے تباہی مچائی. کراچی میں جمعرات کے روز شدید بارشیں ہوئیں. بنگلہ دیش اور نیپال میں بھی بارشوں کے باعث سیلاب آ گئے اور ہزارہ افراد بے گھر ہو گئے. بنگلہ دیش اور میانمار میں موجود پناہ گزینوں سے متعلق عالمی اداروں اور امدادی کارکنوں نے ہزاروں کی تعداد میں ان افراد کی حالت اظہار پر تشویش کا اظہار کیا ہے جو نسلی فسادات کی وجہ سے میانمار کا راکھین صوبہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں. تفصیلات کے ساتھ بہجت چلانی.
پناہ گزینوں کے بین الاقوامی اداروں اور بنگلہ دیش اور میانمار میں امدادی کارکنوں کو ان ہزاروں افراد کی بگڑتی صورتحال پر تشویش ہے جو میانمار کی راکھین ریاست میں فرقہ وارانہ تشدد سے بچنے کے لیے بھاگ نکلے ہیں. یہ ان 18,000 افراد میں شامل ہیں جو میانمار کو چھوڑ کر گئے ہیں اور بعض اس تشدد کی واضح طور پر وضاحت کرتے ہیں جس سے بچنے کے لیے وہ وہاں سے بھاگ نکلے. پدما بالا کہہ رہی ہیں کہ رکھائن میں بدھ مت کے پیروکار ہمیں ذبح کر رہے ہیں. ہمیں اپنی سلامتی کے بارے میں خوف ہے. ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا کہ ہم یہاں بنگلہ دیش آ جائیں. ہم پہاڑوں میں چلے اور سرحد پار کی. ایک اور پناہ گزین نور سائمن کا کہنا ہے کہ بدھ مت کے پیروکار ہمیں گولیوں سے مار رہے ہیں. انہوں نے ہمارے گھروں کو آگ لگا دی اور ہمیں گولیوں کا نشانہ بنانے کی کوشش کی. ان کی ایک گولی سے میرا شوہر ہلاک ہو گیا. اور تشدد کی اس صورتحال سے دور اقوام متحدہ کے پناہ گزین ادارے کے ایشیا پریس ڈائریکٹر نے وائس آف امریکہ کی برمی سروس کو بتایا کہ پناہ گزینوں کے پاس پناہ کی جگہوں کی قلت ہے. میانمار کی ہندو اقلیت کے ارکان بھی تشدد سے بچنے کے لیے وہاں سے بھاگے ہیں. راکھین سے تقریباً ایک ہفتہ قبل لوگوں نے اپنے دیہاتوں کو چھوڑنا شروع کر دیا, جس سے پہلے مسلمان باغیوں کے ایک گروپ نے پولیس چوکیوں پر حملوں کے ایک سلسلے کا آغاز کیا. سرحدی محافظوں نے سرحد پر پھنسے ہوئے ہزاروں پناہ گزینوں کی مدد کے لیے ایک میڈیکل کیمپ قائم کر دیا ہے. میانمار کی حکومت روہنگیاز کو بنگلہ دیش سے آنے والے وہ تارکین وطن خیال کرتی ہے جو اقتصادی وجوہات کی بنا پر وہاں آئے اور انہیں کبھی بھی شہریت نہیں دی گئی, اگرچہ ان میں سے بیشتر یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کے خاندان کئی نسلوں سے وہیں رہائش پذیر ہیں. بہجت جلانی, اردو بی او اے, واشنگٹن.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم کے تحت جن غیر ملکیوں کو امریکہ میں داخلے سے انکار کر دیا گیا تھا انہیں ویزے کی درخواست دوبارہ داخل کرنے کے لیے حکومت مدد فراہم کرے گی. جمعرات کے روز انسانی حقوق کے وکلاء اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان ایک سمجھوتا طے پایا جس کے تحت سمندر پار کوئی بھی شخص جسے داخلے سے منع کر دیا گیا تھا اسے اطلاع دی جائے گی کہ وہ دوبارہ درخواست دے. محکمہ انصاف 3 مہینے تک ان لوگوں کو مدد فراہم کرے گا. کینیا کی سپریم کورٹ نے حالیہ صدارتی انتخاب کے نتائج کو کالعدم قرار دے دیا ہے جسے موجودہ صدر اہورو کینیاٹا کو فتح حاصل ہوئی تھی. تفصیلی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
عدالت نے آج جمعے کے روز کہا ہے کہ انتخابی بورڈ نے ووٹنگ کے دوران بے قاعدگیاں اور غیر قانونی اقدامات کیے جن سے انتخاب کے تقدس کو نقصان پہنچا۔ حزب اختلاف کے لیڈر رائلا اوڈنگا نے عدالت سے باہر جاتے ہوئے فتح کا نشان بنایا۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ اگست میں منعقد ہونے والے صدارتی انتخاب کے نتائج کو منسوخ کیا جائے، کیونکہ اس میں تقریباً 14 لاکھ جعلی ووٹوں کے ذریعے ان کے حریف کینیاٹا کو فاتح قرار دیا گیا تھا۔ رائلا اوڈنگا نے کہا،
Indeed, it's a very historic day for the people of Kenya and by extension for the people of the continent of Africa.
یہ کینیا کے لوگوں کے لیے اور پورے افریقہ کے لوگوں کے لیے یقیناً ایک تاریخی دن ہے۔ افریقہ کی جمہوریت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عدالت نے فیصلہ دیتے ہوئے صدارتی انتخاب کے نتائج کو منسوخ قرار دیا ہے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس نے مثال قائم کر دی ہے۔ یہ تاریخی واقعہ ہے۔ یہ الفاظ تھے حزب اختلاف کے لیڈر رائلا اوڈنگا کے۔ کینیا کے آئین کے مطابق اب اگلے 60 دن کے اندر نئے انتخابات کا انعقاد لازمی ہوگا۔ حزب اختلاف کے اتحاد نیشنل سپر الائنس نے ووٹنگ کے دن سے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ انتخابی نظام دھاندلی کا شکار ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں انتخابی نتائج چوری کر لیے گئے ہیں۔ صدر اوہورو کینیاٹا کی طرف سے کوئی فوری رد عمل نہیں آیا ہے، تاہم ان کے ایک وکیل نے عدالت برخاست ہونے سے قبل عدالتی فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا تھا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امدادی گروپوں نے یورپی لیڈروں کی جانب سے افریقہ کے زیریں سہارا سے آنے والے تارکین وطن کو روکنے کی کاوشوں پر تنقید کرتے ہوئے یہ استدلال پیش کیا ہے کہ یورپ کی معیشت کو حقیقت میں مزید کارکنوں کی ضرورت ہے۔ اٹلی میں قائم ایک غیر سرکاری تنظیم افریقی تارکین وطن کو شہد کی مکھیاں پالنے کی تربیت دے کر انہیں مقامی سطح پر شہد پیدا کرنے والوں کے ساتھ ملا رہی ہے جنہیں ملازمین کی ضرورت ہے۔ رچی شریوک کی ایک رپورٹ، انجم ہیرلڈ کل کی زبانی۔
عبدالعدن کا پالا شہد کی مکھیوں سے صرف ایک دفعہ پڑا تھا، اور وہ بھی اس کے بچپن میں، جب اپنے آبائی وطن سینیگال میں وہ چھتے سے شہد کھا رہا تھا اور مکھی نے اس کے منہ پر کاٹ لیا تھا۔ تاہم شہد کی مکھی کا خوف اب قصہ پاری نہ ہے۔ عبدالعدن کہتے ہیں، ایک ہفتہ ہو گیا جب ہم نے ملکہ مکھی کو یہاں چھوڑا تھا، اور اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ملکہ یہاں ہے یا چلی گئی۔ عدن شمالی اٹلی میں بی مائی جاب نامی ایک پروگرام کا حصہ ہیں، جہاں تارکین وطن اور پناہ گزینوں کو مکھیاں پالنے اور زراعتی مزدور کے طور پر تربیت دی جاتی ہے۔ بی مائی جاب نامی پروگرام کا آغاز 2014 میں ہوا تھا، اور اب تک یہاں سے 107 افراد کو تربیت دی جا چکی ہے۔ اسی پروگرام سے وابستہ مارا الاقوا کہتی ہیں،
Yes, our beds are always full and every time a person leave the project and so we have a spare place.
ہمارے یہاں آسامیاں پر رہتی ہیں جب بھی کوئی اس پروجیکٹ کو چھوڑ کر جاتا ہے، اور ہمارے پاس جگہ خالی ہوتی ہے تو وہ فوری طور پر پر ہو جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ 2 دن میں۔ اس پروگرام کو شروع کرنے کا مقصد بہت سادہ سا تھا۔ شہد پیدا کرنے والوں کو کارکنوں کی ضرورت تھی۔ عالمی امدادی گروپ آکس فیم کے مطابق آئندہ اشرے کے دوران ایک اندازے کے مطابق اٹلی کو مزید 1.6 ملین کارکنوں کی ضرورت ہوگی تاکہ وہ اپنے پینشن اور بہبود سے متعلق منصوبوں کو جاری رکھ سکیں۔ اس بارے میں یورپی یونین میں بی لائف پروگرام کے صدر فرانسسکو پانیلا کہتے ہیں، ایک طرف تو بے روزگاری کا اتنا بڑا مسئلہ ہے، اور دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ زراعت میں کارکن ملنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے حقیقت میں اٹلی کی زراعت کا انحصار غیر ملکی کارکنوں پر ہے۔ عبدالعدن اس پروگرام کا سب سے کامیاب تربیت یافتہ ہے، اور اب تو وہ دوسروں کو بھی تربیت دے رہا ہے۔ وہ 2015 میں فرار ہو کر اٹلی میں آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ لیبیا میں جبری مشقت کر رہا تھا، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اٹلی میں زندگی آسان ہے۔ عبدالعدن بتاتے ہیں،
I feel very lonely, very, very lonely sometimes when I think of my family.
میں بہت تنہا محسوس کرتا ہوں۔ جب کبھی میں اپنے گھر والوں کے متعلق سوچتا ہوں تو بہت ہی زیادہ اداس ہو جاتا ہوں۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں واپس چلا جاؤں، لیکن ترک وطن کرنے والوں کی یہی تو کہانی ہے۔ میں پیسے کمانا چاہتا ہوں، شاید کسی روز میں واپس اپنے ملک چلا جاؤں، اور یا پھر پھر اپنے خاندان کو یہاں بلا سکوں. مستقبل میں کیا ہے کسی کو علم نہیں. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں سیلابی پانی اب اتر رہا ہے، لیکن ڈیمز کے قریبی علاقے اور راستے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہزارہا افراد کو خوراک مطلوب ہے. سیلاب میں گھر لوگوں کو پناہ فراہم کرنے کے لیے متعدد مساجد نے اپنے دروازے کھول دیے ہیں اور وہ لوگوں کو پناہ اور خوراک فراہم کر رہی ہیں. پاکستان سے تعلق رکھنے والے الیاس چودھری نے بتایا کہ بہت سے رضاکار زیادہ تر خاندانوں کو اپنے گھروں میں لے گئے ہیں اور مساجد میں بہت کم لوگ پناہ لیے ہوئے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ خرسگالی کا یہ اظہار متاثر کن ہے. اب جبکہ جنوب مشرقی ٹیکساس میں ہریکین ہاروے کے متاثرین کے لیے امداد اور بحالی کی کوششیں جاری ہیں، وائٹ ہاؤس انہیں یقین دہانی کرا رہا ہے کہ وہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑ رہا اور یہ کہ ان کی مدد کے لیے فنڈز انہیں دستیاب ہوں گے. تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل.
ٹیکساس اور لوئیزیانا میں ہریکین ہاروے کے باعث ہونے والی پانچ دن کی ریکارڈ توڑ بارشوں نے علاقے کو ناقابل بیان نقصان پہنچایا ہے. وائٹ ہاؤس کے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے مشیر ٹام باسٹ نے کہا ہے کہ اگلے ماہ کی کاروائیوں کے لیے فنڈز موجود ہیں. ان کے الفاظ، اگر مستقبل میں اضافی فنڈز کی ضرورت پڑی، جو یقینی طور پر پڑے گی، اور جب یہ سلسلہ تھمے گا اور بحالی کے مرحلے میں تعمیراتی کاموں کی تعداد مزید واضح ہو جائے گی، تو ہم ان کا جائزہ لے سکیں گے اور مزید فنڈز کی درخواست کریں گے. اس لیے اس وقت تک کی یہ صورتحال ہے اور میں اس بارے میں قطعی فکر مند نہیں ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت جاری کاروائیوں کے لیے اور اگلے ماہ کی متوقع کاروائیوں کے لیے فنڈز نہیں ہیں. مسٹر بوسٹ نے کہا کہ طوفان سے 100,000 گھر متاثر ہوئے ہیں اور بہت سے سرکاری انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے، مثلاً ہائی ویز اور پلوں کو. ہیوسٹن، جو امریکہ کا چوتھا سب سے بڑا شہر ہے، خاص طور پر متاثر ہوا، لیکن اس کے میئر سلویسٹر ٹرنر کا کہنا ہے کہ شہر اب معمولات زندگی کے لیے کھل گیا ہے اور بحالی کی علامات ظاہر کر رہا ہے. ان کے الفاظ، میرا خیال ہے کہ ہم اگر کم نہیں تو ایک سال کے اندر بحال ہو جائیں گے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شہر میں ایسے لوگ اور ایسی کارپوریشنز ہیں جو اپنی مدد اور جلد مدد کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑھ چڑھ کر کام کر رہی ہیں. یہ الفاظ تھے ہیوسٹن کے میئر سلویسٹر ٹرنر کے. اب تک ٹرمپ انتظامیہ طوفان سے متاثرہ علاقوں میں بظاہر اپنی موجودگی زیادہ رکھتی دکھائی دے رہی ہے. نائب صدر مائک پینس جمعرات کے روز ٹیکساس میں صفائی کے کچھ کاموں کا جائزہ لے رہے تھے، اور صدر ٹرمپ توقع ہے کہ منگل کے روز علاقے کے ایک ابتدائی دورے کے بعد ہفتے کو وہاں واپس جائیں گے. وہ لوگ جو ابھی تک ہاروے کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کی گرفت میں ہیں، بلا شبہ یہ توقع کر رہے ہیں کہ علاقہ خشک ہونے کے بعد بھی بہت عرصے تک ان پر بہت زیادہ توجہ مرکوز رہے گی. اسی دوران طوفان سے منسلک اموات کی تعداد کم از کم 37 ہو چکی ہے، اور عہدیداروں کو اندیشہ ہے کہ اس تعداد میں اضافہ ہوگا. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے امریکی عدلیہ کی جانب سے 19 لوگوں پر فرد جرم عائد کرنے کے فیصلے کو ایک اسکینڈل قرار دیا ہے. ان میں ترک سیکیورٹی کے 15 افراد پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے پرامن مظاہرین پر حملہ کیا جو 16 مئی کو اردوان کی واشنگٹن آمد کے موقع پر احتجاج کر رہے تھے. جمعے کے روز استنبول میں اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے اس فرد جرم کو واضح طور پر اسکینڈل قرار دیا. انہوں نے کہا، صدر اردوان کہہ رہے ہیں، اس معاملے کے بارے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے وزیر خارجہ نے امریکی سفیر کو وزارت میں طلب کیا اور ان کو ضروری تنبیہ کی. یہ مکمل طور پر ایک اسکینڈل ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ کا انصاف کس طرح کام کرتا ہے. خبریں ختم ہوئیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. ہمارے اس شو کی ایڈیٹر تھیں بہجت چیلانی، پروڈیوسر انجم ہیرل گل، اور انجینئر جسٹن ٹویٹس. پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجنے والا ہے. اپنے تمام سننے والوں کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.